چند روز گزرنے کے بعد پھر اگر لوگ تھانوں کا بائیکاٹ کر دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیں، ہڑتال کے ذریعے اپنا احتجاج کریں، سیاہ پٹیوں کے ذریعے علامتی طور پر احتجاج پیش کریں، اور یہاں تک کہ لوگ انتظامیہ اور پولیس سے تعاون کرنے سے انکار کر دیں، اوپر سے یہ کہا جائے، یہ بیان داغا جائے کہ شرپسندی ہو رہی ہے، تخریب کاری پروان چڑھ رہی ہے، بغاوت کے جذبات پھیل رہے ہیں، شرارت کے لوگ کرنے والے لوگ میدان میں آ گئے ہیں، تو میں اس ذمہ دار اسٹیج سے مسجد میں کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں، پھر یہ بکواس بند ہونی چاہیے، پھر اس قسم کی باتوں کو نہیں کیا جانا چاہیے۔ تمہیں عوام کے اوپر الزام لگانے سے پہلے، تمہیں لوگوں کو شرارتی کہنے سے پہلے، تمہیں تخریب کاری کا الزام دھرنے سے پہلے، تمہیں شرارت کا الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنا چاہیے کہ آج عوام کو اس کے ہاتھ کو تمہارے گریبان تک بلنے سے کے لیے وہ کون سا عمل تھا، وہ کون سی بات تھی کہ جس نے عوام کے ہاتھ کو اٹھا کر تمہارے گریبانوں پر لا چھوڑے۔ باغی عوام نہیں ہے، تخریب کار عوام نہیں ہے، شرارتی شہر کے لوگ نہیں ہے، بلکہ جو جا کچھ ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ اگر آج عوام یہاں تک پہنچی ہے، یہ تمہاری نہالی، تمہاری بستری، تمہاری بحثی، تمہاری غفلت، تمہاری جاتی، تمہاری رشوت خوری کا صاف نتیجہ ہے۔ میرے بھائیو، آج کے جلسے میں دو باتیں نظر آ رہی ہیں، دو باتیں۔ پہلے جلسوں میں ایک بات تھی اور آج کے جلسے میں دو باتیں۔ پہلے جلسے میں یہ تھا کہ اہل سنت کا احتجاج تھا صحابہ کے دشمنوں کے خلاف صرف، اور آج کے جلسے میں صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بھی احتجاج ہے اور سرکاری اہلکاروں کے خلاف بھی احتجاج ہے۔ بلکہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آج جو احتجاج اس اسٹیج سے ہو رہا ہے، اس احتجاج میں سرکاری اہلکاروں کے خلاف عوام کے اندر سخت اشتعال، شدت کی نفرت، اور عوام کے قلوب و اذہان میں آج انتظامیہ اور پولیس کے خلاف جو جذبات پائے جاتے ہیں، وہ جذبات اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر ذمہ دار لوگوں نے حقائق کو دیکھنے کی بجائے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور انا پر قائم رہتے ہوئے یہی انداز، یہی دیگر اور اسی طریق پر چلنا چاہا، تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں پھر یہاں کے تھانے، یہاں کی کچہریاں نہ اپنا مقام رکھ سکیں گی، نہ اپنا وجود رکھ سکیں گی۔ کوئی تھانہ نہیں رہ سکتا، کوئی کچہری نہیں رہ سکتی۔ پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں کہ جو تھانہ انصاف دینے کی بجائے ظلم کی سرپرستی کرتا ہے، اب اس تھانے کا دروازہ بند ہونا چاہیے۔ جس عدالت سے قانون انصاف دینے کی بجائے، جس عدالت سے انصاف کی توقع کی بجائے ہمیں صاف نظر آ رہا ہو کہ ظلم و بربریت اور لاقانونیت کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایسی عدالت کو نہ صرف یہ کہ عدالت نہیں مانتے، بلکہ ابو الکلام کے لفظوں میں اسے کمین گاہ کہتے ہیں، اور ایسی کمین گاہ کو، اس کے دروازے کو اور کمین گاہ کو
تارہ لگا دینا، اس کی عیش سے بجا دینا، ہم اپنا اخلاقی اور اپنا اسلامی فرض سمجھتے ہیں. قانون کے اداروں کا ٹھہر ٹھہر، میرے بھائی قانون کا احترام اس وقت تک ہے جب قانون پر عمل درآمد کرانے والے قانون کے مطابق انصاف دیں، لیکن جب نام قانون کا لیں، نعرہ قانون کا لگائیں اور کام لا قانونیت کے کہیں، قانون کا نام لے کر ظالم کی سرپرستی کی جائے، قانون کا نام لے کر مظلوم کو کچلا جائے، قانون کا نام لے کر رشوت کا بازار گرم کیا جائے، قانون کا نام لے کر انصاف مفقود کر دیا جائے، قانون کا نام لے کر اصحاب کے دشمن کو برسر عام کھلے طور پر اس کے استقبال کی تیاری کی جائے، قانون کے نام پر پیغمبر کے صحابہ کے سپاہیوں کو، صحابہ کے نوکر کو اس کے شہر میں چلنا دوبر کر دیا جائے، قانون کے نام پر گنڈے بدماش کو سرپرستی کی جائے، قانون کے نام پر شبیر شریف شہری کی پگڑی اچھال دی جائے، قانون کے نام پر عوام کا خون بہا دیا جائے، قانون کے نام پر ظلم و جبر کا بازار گرم کر دیا جائے. میں ایسے قانون کو قانون نہیں مانتا، اس قانون کو بھی پاپ کی ٹھوکر سے اڑا کے رکھتا ہوں، اور ایسے قانون کے اداروں کا نہ صرف یہ کہ احترام نہیں کرتا، انہیں آگ لگانا، ان کے وجود ختم کر دینا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. ایسے قانون کے اداروں کا ہم سے احترام مت مانگو، ہم سے کوئی احترام نہیں ہو سکتا. قانون کے ان اداروں کا اور ان اہلکاروں کا جو قانون کے نام پر لا قانونیت کو فروغ دیں. میرے بھائی، میں آگے چل کر آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عارف والا نے اصحاب رسول کی توہین اور توہین بھی اس انداز میں کہ کوئی کمرے میں بیٹھ کر قلم کے ذریعے تحریر کر کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، ہم تو اس کو تختہ دار پہ لٹکوانے کے لیے، ہم تو اسے کیفر و کردار تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. توہین بھی اس طرح کہ کوئی اپنے ایمان بگاڑے گئے چار دیواری میں اپنے گن مینوں کے جلب میں اپنے خاص طبقے میں بیٹھ کر اصحاب رسول پر اشارتن یا کنایتن تبرہ بازی کی کوشش کرتا ہے، ہم تو اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہمارے لیے تو یہ توہین ناقابل برداشت ہے. چہ جائے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر ایک پتلا تیار کرے اور معاذ اللہ پھر اسے اتنی جرت ہو کہ وہ پتلے کو سڑکوں پر لائے، پھر اس کی اتنی ہمت کہ وہ روڈ پر آئے، روڈ پر آ کر پتلے کو پیغمبر کے کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے اس کی توہین کرے، اسے جوتے مارے اور اس کو جلا ڈالے، یہ توہین کوئی معمولی توہین نہیں ہے، یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. رب محمد کی قسم، صحابہ کے
پترے بھی جلے اور ہم زندہ بھی رہے. اس زندگی پہ ہزار لعنت ہے, یہ ہم زندہ رہیں گے, یہ پیغمبر کے صحابہ کے توہین کرنے والے زندہ رہیں گے. اب دونوں سے ایک بات واقع رہے گی, یہ پتلا جلانے والوں کو بستر عام تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا, یہ ہم تختہ دار پر چک جائیں گے اور اپنی زندگی کو صحابہ کے کھاتے لگا ڈالیں گے.
اب ہمارا ایک کام
انتخاب,
اب ہمارا ایک کام
انتخاب.
میرے بھائیو, پتلا پیغمبر کے صحابہ کا, پتلا حضرت فاروق اعظم کا, پیغمبر کی اس مانگی ہوئی شخصیت جسے رات کی تاریکیوں میں بیت اللہ کا غلام پکڑ کر بارگاہ خداوندی سے اللہ کا آخری رسول مانتے, اس کا پتلا جلایا جائے اور بازاروں میں اس کی توہین کی جائے. ہم زندہ ہوں, ہم جوان ہوں, اور ہماری زندگی میں, ہماری جوانی میں, ہماری زندگی کے لمحات میں, ہماری جماعت کے وجود کے بعد, اے رب یہ ہمیں تباہ کر دے, پروردگار یہ ہماری جوانی غرق کر دے, یہ ہمیں جہد دے, توفیق دے, رب ہمیں ہمت دے, تیرے پیغمبر کے صحابہ کے دشمنوں کو, پیغمبر کی جماعت کے توہین کرنے والوں کو ہم کافر و کردار تک پہنچا ڈالے. یہ کام, یہ گناہ, یہ جرم اگر انڈیا میں ہوتا پھر بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا, یہ جرم امریکہ افریقہ میں ہوتا تب بھی ہم پہ لازم تھا کہ ہم گھر کے دروازے توڑ کر صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے روڈوں پر چلے آتے. ہم اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک دیارے غیر کے اس غیر مسلم, اس اسلام دشمن اور صحابہ کے گستاخ کو صدا نہ ملتی. یہ جرم ہمارے شہر, ہماری زندگی میں, ہماری گلیوں میں, ہماری سڑکوں پر, ہمارے روڈوں پر اتنا بڑا جرم, اتنی بڑی زیادتی ہو جائے, عرف والا کے لوگوں میں کچھ نہیں کہتا. میرا ایک سوال ہے محشر کے روز حبیب کبریا نے اگر یہ سوال کر لیا, اور حافظ کوثر کے متمنی بن کر آنے والوں تمہارے گلی کوچوں میں میرے صحابہ کے پتلا چلتے رہے اور تم نے کیا کیا, مجھے بتلا جواب کیا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ, ان کی عصمت, ان کے کردار کو دیکھیے. آج تیرے ملک میں ان کی مظلومیت کا یہ عالم, آج کوئی وائی کا پتلا نہیں جلا سکتا, آج کوئی نواز شریف کا پتلا نہیں جلا سکتا, آج صدر کا کوئی پتلا نہیں جلا سکتا. کیوں نہیں جلا سکتا؟ کہ وائی کے وارث ہیں, نواز شریف کی پارٹی ہے, بے نظیر کی پارٹی ہے. کوئی کسی کے باپ کا پتلا نہیں جلاتا کہ اس کے بیٹے زندہ نہیں چھوڑیں گے. کوئی کسی کے بھائی کا پتلا نہیں جلاتا کہ اس کے بھائی اور اس کا خاندان مجھے معاف نہیں کرے گا. عرب والا کے سنجاؤ, کیا میں یہ باور کر لوں کہ نواز شریف کے وارث موجود ہیں, پی پی کی
پارٹی موجود تھے، وہیں کے ماننے والے موجود تھے، اور باپ کے بیٹے بھائی کے بھائی موجود تھے۔ ہائے فاروق کی اعظم لوارس ہو گئے کہ آج کتا پترا جاتا چلا جاتے اور کوئی کس سے مس نہیں ہوتا۔
میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج کبھی ہڑتال کی صورت میں ہوا، احتجاج کبھی کالی پٹی کو باندھ کر ہوا۔ اگر انتظامیہ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اب احتجاج کا طریقہ بدلے گا۔ اب ہر روز کبھی بائیں کا پتلا جلائیں گے، کبھی نواز شریف کا پتلا جلائیں گے، کبھی گورنر کا پتلا جلائیں گے، کبھی صدر کا پتلا جلائیں گے۔ ہم دیکھیں گے اگر صحابہ کرام کی عزت کا تم تحفظ نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہاری عزت کا بھی ہم سے کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے اس ملک میں، تمہارے دور حکومت میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ صحابہ کرام کے دشمن کو اتنی جرت ہو جائے عارف والا کے شہر میں، وہ کبھی ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اگر جرت ہوئی ہے، اس کو پیچھے سے سیاسی سپورٹ حاصل ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے پیچھے کوئی ایم ایل اے ہوگا، اسے معلوم ہے میرے پیچھے صوبہ کی حکومت ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ میری پشت پر گورنمنٹ ہے، اور اگر اس کی پشت پر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو جیسے آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ویسے ایف آئی آر کرتی یا نہ کرتی، کرتی یا نہ کرتی۔ شاید یہ بہت معمولی سی بات ہے، میں حالات اور واقعات کو قریب سے دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ پیچھے سے سیاستدانوں کی سرپرستی، آپ کے شہر کے، آپ کے علاقے کے ایم ایل اے ہو یا ایم پی اے ہو، آپ کے علاقے کا چیئرمین ہو یا کوئی اور شخص ہو، جب تک اس کی سرپرستی اس کو حاصل نہ ہو یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر مجھے یہ بتلائیں، جب اتنا بڑا ظلم آپ کے شہر میں ہوا ہے، اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ووٹوں سے کامیاب ہونے والے کسی آپ کے نمائندے نے اس کی مذمت کی ہے؟ کوئی آپ کے ساتھ چل کر تھانے میں گیا ہے؟ کسی نے آپ کے ساتھ چل کر انتظامیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اگر آپ کے ساتھ نہیں گئے، آپ کے ساتھ نہیں چلے، تو کوئی تو بات ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو ایسی حقیقت ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دینے پر، آپ کے ساتھ چلنے پر، وہ آپ کے ساتھ جا کر انصاف لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کوئی تو بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتے۔ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو لو کوئی وجہ نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ایک شخص آپ کے ساتھ نہیں تو وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں تو پھر آپ کے دشمن کے ساتھ ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں، میں آج کہنا چاہتا ہوں، وزارتوں، مشارتوں، ایم ایل اے اور ایم پی اے کے عہدوں پر آ کر، پیغمبر کے صحابہ کی توہین کروا کر، عارف والا کے لوگوں کے جذبات مجروح کر کے، ان کے ایمان اور عقیدے کا مذاق اڑا کر، اپنی بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں سکون کی نیند سونے والوں، تمہیں جان لینا چاہیے تمہارے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کان رکھتے ہیں تو دریا کی روانی پہ نہ جا، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. اس لیے آج تمہیں اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ تم فوری طور پر آگے بڑھتے. لیکن میں تو واضح طور پر کہتا ہوں اگر وہ آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہوتے تو یہ واقعہ ہی پیش نہ آتا. یہ واقعہ اگر پیش آیا ہے یہ ان کی پوری سرپرستی. اور میں نے بارہا کہا, پولیس سے کہا, انتظامیہ سے کہا کہ آخر تم لوگ ایم این اے ایم پی اے وزیر اور مشیر کے زر خرید غلام کب سے بنے. میری اپنے علاقے کے ذمہ داروں سے آج بھی بات ہو کہ آپ لوگوں کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی. کیا آپ حکمرانوں کے لونڈی ہیں؟ آپ ان کے زر خرید غلام ہیں؟ آپ حقائق کی طرف دیکھنے کی بجائے اوپر کے اشارات کے منتظر رہتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں, پرسوں کی بات ہے, کراچی ریاست آباد میں جلسہ تھا سیرت النبی کا. عین موقع پر جلسے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی, حالانکہ اسی جگہ پر سینکڑوں جلسے ہو چکے ہیں. اسی مہینے میں درجنوں مجلسیں اور درجنوں مشاعرے, درجنوں کانفرنسیں ہو چکی تھی, لیکن جب سپاہ صحابہ کی باری آئی اجازت نہیں دی گئی. لوگ وہاں پہنچے, 550 نوجوان گرفتار کر لیے گئے, 550. میں رات کو ڈی سی سے ملا, میں نے کہا تم نے یہ کیا زیادتی کی ہے؟ اس نے صاف طور پہ کہا کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے کہا گیا ہے. میں نے کہا کون ہے اوپر؟ اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ سے بات کریں. اس نے مجھے کہا کہ ان کو جوتے مارو اور انہیں کانفرنس نہ کرنے دو. یہ سیاسی دباؤ, یہ اوپر کے اشارے, ان کے سامنے آ کر انتظامیہ اور پولیس کا دب جانا اور اس کے مطابق چلنا, میں کہنا چاہتا ہوں صدا بائی نہیں رہے گا, صدا نواز شریف بھی. تم صدا کی بات کرتے ہو, ہمیں تو ایک ہفتے کا اعتبار نہیں, ایک ہفتہ. ہمیں تو یہ معلوم ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ لوگ ہمیشہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکتے. کل کوئی اور تھا, آج یہ اور کل کوئی اور ہوگا. لیکن حکومت جسے پولیس اور انتظامیہ کہا جاتا ہے, تم نے ہر دور میں رہنا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بغیر کسی کا ساتھ دیے, بغیر کسی کے دباؤ میں آئے, حقائق کے مطابق حق اور مظلوم کا ساتھ دو, ظالم اور باطل کا گریبان پکڑو. میرے بھائی, میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس موقع پر یہ جرأت کی کہ آج ان کی جرأت اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے صحابہ کرام کے پتلے معاذ اللہ شہر میں جلائے گئے, میں آج مسجد فاروقیہ سے کہنا چاہتا ہوں وہ نوٹ کر لیں, الیکشن آئے گا اگر انہوں نے کھڑا ہونا چاہا تو ضمانت ضبط کرائیں گے اور کوئی شخص بھی دوبارہ اسمبلی میں نہیں جا سکے گا. کیا خیال ہے, دوبارہ آ کر پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے, میں نے ابھی آپ کے سامنے تقریر نہیں شروع کی, ابھی تو میں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروا رہا ہوں. وہ افسران, چاہے وہ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتے ہوں, جنہوں نے یہ انداز پیش کیا کہ صحابہ کرام کی توہین ہوئی, ایف آئی آر نہیں کٹی, پھر ہڑتال ہوئی, پھر ایف آئی آر کٹی, سارے ملزم گرفتار نہیں ہوئے, ملزم گرفتار ہوئے تو انہیں ایسا رکھا گیا جیسے کہ مہمان رکھے جاتے ہیں. یہ سلوک کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ. یہ مہربانیاں, یہ کرم فرمائی صحابہ اور دین کے دشمنوں کے خلاف. اور دوسری طرف ساجد نقوی عارف والا میں آتا ہے تو اس طرح بلدیہ تیاریاں کروا رہی ہے جیسے پاکستان کا وزیر اعظم آ رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنی بلدیہ کی چیئرمین شپ, آپ نے بلدیہ کے کسی کونسلر کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ ساجد نقوی کا استقبال کرے, اس کے آنے پر شہر کو سجانے کی فکر کرے, اور پھر انتظامیہ اور پولیس, تم نے تو بات حد سے بڑھا دی. ساجد نقوی آتا ہے, تم اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ تم اس کے پالتو جانور ہو, ایسے معلوم ہوتے جیسے تم اس کی غلامی کے لیے نوکر ہوئے ہو, اور تم فوج پولیس یا انتظامیہ کے ملازم نہیں ہو بلکہ ساجد نقوی کے ملازم ہو. اس کے مقابلے میں اگر کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے سپاہ صحابہ کے کارکن لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتے ہیں, اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں. ایک صرف اعلان کیا ہے, روکا بھی جا سکتا ہے, منع بھی کیا جا سکتا ہے, سمجھایا بھی جا سکتا ہے. اتنی سی آر لے کر کارکنوں کو گرفتار کرنا, بچوں کو گرفتار کرنا, پھر معزز شہریوں کو گرفتار کرنا, اور پھر تھانے لے جا کر ان پر وہ تشدد کرنا کہ جو آدمی سوچ نہیں سکتا, ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو سلوک کسی چور اور ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا, یہ بات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. تمہارا یہ رویہ اس بات کی دلیل ہے, تمہارا یہ انداز بول بول کر کہتے ہیں کہ تم لوگ عارف والا کی عوام کے محب نہیں ہو, تم لوگ قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے مخلص نہیں ہو, تم لوگ عارف والا کے لوگوں کو نہ انصاف دے سکتے ہو نہ ان لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہو, تم سیت کے ڈاؤٹ ہو, اور تم نے عارف والا کے شریف شہریوں پر ضرب کر کے اس عوام کو چیلنج کیا ہے, عارف والا کی عوام کی رات کو للکارا ہے. میں واضح طور پر کیا دینا چاہتا ہوں, جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا, ہڑتال کی صورت میں جاری رہے گا, پٹیوں کی صورت میں جاری رہے گا, جلسے کی صورت میں جاری رہے گا, اور آگے بڑھ کر حکمرانوں کے پتلے جلانے کی صورت میں جاری رہے گا.
میں آپ سے, میرے بھائیوں, میں ابھی تک کی آپ کی جدوجہد اور کاوش اور آپ کی قربانیوں اور آپ کے احتجاج کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, اور آگے آپ سے کہتا ہوں جن لوگوں نے صحابہ کے مسئلے پر بے حسی کا ثبوت دیا اور ساجد نقوی کی ٹوٹی کرتے ہوئے آپ کے شرفا کی شرافت کا خیال نہیں کیا, تھانے میں لے جا کر ان پہ ظلم و ستم تشددوں پر بریت کے پہاڑ توڑے, جب تک یہ لوگ آپ کے مطالبے کے مطابق کیفر و کردار تک نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک آپ کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس وقت تک چین سے, یہ موقع اگر آپ نے اس موقع پر تھوڑا سا بھی مصلحت کا شکار ہو گئے, آپ نے تھوڑا سا بھی حالات کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر نرمی کا احساس پیدا کر لیا, یہ ظالم لوگ آپ کے اوپر زندگی گزارنا دوبر کر دیں گے, یہ ظالم لوگ آپ کا جینا حرام کر دیں گے, یہ ظالم لوگ آپ پہ وہ مظالم وہ تشدد کے پہاڑ گرائیں گے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت موقع اور اس بات پہ ڈٹ جاؤ، جب تک مقامی انتظامیہ، مقامی پولیس کے ذمہ دار افسروں کو معطل نہیں کیا جاتا، یا کم از کم عرف بارہ سے باہر نہیں نکالا جاتا، ہم اس وقت تک نہ کرو بات شروع کریں گے، ہم اس وقت تک نہ امن و سکون سے گھر میں بیٹھے گے۔ احتجاج جاری رہے گا، جلسے ہوتے رہیں گے، مظاہرے کیا جاتے رہیں گے، اور اس وقت تک مفاہمت نہیں ہو سکتی، مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے۔
اور میں اس موقع پر ضلع سہیوال کی ضلع انتظامیہ کے ان سنجیدہ، ان مخلص ذمہ داران کو، ان کے رویے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری عوام، یہاں کے ذمہ داران، آپ کی متانت، آپ کی سنجیدگی کے اقراری ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ذمہ دار افسر ہیں، آپ بھی زیادہ دیر تک ہمارے جذبات کو مت دیکھتے چلے جائیے، آپ بھی زیادہ دیر تک ہماری اس حالت کو ملاحظہ کرتے ہوئے مت رہیے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح آپ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ سنجیدگی، متانت اور سلیقہ کے ساتھ گفتگو سننے کے بعد، ہمارا موقف سننے کے بعد، ان کی بات کو آپ حقیقت کے مطابق سمجھتے ہیں، ہمارا آپ سے مطالبہ ہے، ہمارے مطالبات کو اتنے لمبے نہیں ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ کی سطح کے ہوں، ہمارا کوئی مطالبہ اتنا بڑا نہیں ہے جو صوبائی لیول کا ہو یا کم از کم ڈویژنل لیول کا ہو، یہ مسئلے ضلع لیول کے ہیں، آپ کو یہ مسئلے خود دلچسپی لے کر حل کرنے چاہیے، تاکہ عارف والا کا امن و سکون، عارف والا کی وہ فضا جو پہلے سے شہر میں قائم تھی وہ باقی رہے۔ ورنہ اگر تم کہو گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر تم لاکھ کہو کہ یہ جنگ بن جائے گا، تم لاکھ کہو یہ گلگت بن جائے گا، تم لاکھ کہو یہ لبنان بن جائے گا، تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر عارف والا جنگ بنتے ہیں تو سامتوا بن جائے۔ جنگ میں کیا ہوا ہے؟ جگیرداروں کا سورج غروب ہوا ہے، سرمایہ داروں کو شکست ہوئی ہے، غربت کو، دین کو، اسلام کو اور اسلام کے جانے والوں کو جس طرح جنگ میں فتح حاصل ہوئی ہے، عارف والا کے لوگ بھی جنگ کی طرح جرات سے، ہمت سے کام لیتے ہوئے سرمایہ داروں کے برج الٹ دیں گے، نئی قیادت سامنے لائیں گے جو تمہیں ظلم و ستم نہیں کرنے دے گی۔ جنگ بن جائے، عام کہتے ہیں جی جنگ بن جائے گا، جنگ بن جائے گا، بھی جنگ میں کیا ہوا ہے؟ جنگ میں علماء قتل ہوئے ہیں پولیس کی موجودگی میں، جنگ میں کارکن شہید ہوئے پولیس کی موجودگی میں، جنگ میں حق نواز شہید کا خون بہایا گیا، تمہیں خبر کرنے کے بعد جنگ کے جو حالات بھی ہوئے اس کی ذمہ داری براہ راست بغیر کسی واسطہ کے موجودہ حکومت اور سابقہ صوبائی حکومت پر عائد ہوتی، اس کے ذمہ دار بھی تم تھے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنگ بن جائے گا، اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح تم نے جنگ میں ظلم و ستم توڑے، جس طرح تم نے جنگ میں زیادتیاں کی، تم یہاں بھی کرنا چاہتے ہو۔ تو میں تمہیں بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم نے جنگ میں تمہارے جیسے بڑے بڑے فرعونوں کو غرق کر دیا ہے، اگر یہاں بھی جرات کرو گے تمہیں یہاں بھی غرق کر کے چھوڑیں گے۔
جے کی لتا ہے،
اگر تم کہتے ہو جھنگ بن جائے گا، جھنگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے نواب جو ایم این اے ایم پی اے اور چیئرمین کی صورت میں جنگ کی غریب عوام پر مسلط تھے، آج وہ ایم این اے اور ایم پی اے، آج وہ بلدیہ کے چیئرمین کونسلری کا الیکشن بھی نہیں جیت سکے، آج وہاں پر نواب امان اللہ سیال جو بلدیہ کا چیئرمین بھی اور جنگ کا ایم این اے بھی رہا، اس کا بھائی ایک ٹھیلا لگانے والے غریب کے مقابلے میں کونسلری کا الیکشن ہار گیا، وہاں کے بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے مزدوروں کا مقابلہ نہیں کر سکے، آج وہاں کا چیئرمین جیل میں بیٹھ کر پہلے کونسلری کا الیکشن جیتا، جیل میں بیٹھ کر بلا مقابلہ بلدیہ کا چیئرمین بن گیا، آج وہاں کا قائم مقام چیئرمین وہ شخص ہے کہ جس کا مکان ایک کمرے پر مشتمل ہے، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس طرح جنگ میں انقلاب آیا ہے اسی طرح عارف والا میں انقلاب آ جائے گا تو میں تمہیں کیا چاہتا ہوں، جو تم سے آ سکتے کر ڈالو، جو چاہتے ہو وہ کر دکھاؤ، جنگ والا انقلاب عارف والا میں آ کے رہے گا۔ اگر تم یہ چاہتے یہ تم بتلا کہ تم جنگ کے کن حالات سے ڈرتے ہو، اگر کہتے ہو وہاں علماء قتل ہوئے تو براہ راست ذمہ داری تم پہ آتی ہے، پولیس پہ آتی ہے، انتظامیہ پہ آتی ہے، تم کہاں تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عارف والا میں علماء کو قتل کرانا چاہتے ہو، اگر تمہارا ایسا کوئی خیال ہے تو ہم تمہیں بتلا دینا چاہتے ہیں اب دور بدل چکا ہے، اگر کسی عالم دین کو شہید کیا گیا تو پھر دوسرے طبقے کا نشان بھی نہیں مل سکے گا، نشان بھی سرمے میں ڈالنے کے لیے دوائی کے طور پر بھی نہیں ملے گے، اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اپنی سرپرستی میں اسی طرح علماء قتل کراؤ گے جس طرح جنگ میں کرائے تو ایک مومن دو مرتبہ ایک سراغ سے نہیں ڈسا جاتا، ایک عالم دین شہید ہوگا اس کے مقابلے میں اس علاقے کی انتظامیہ اور پولیس کے ذمہ دار افسروں کو بھی تختہ دار پہ رکھا جائے گا۔ میرے بھائی، اس احتجاج کے بعد اب میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو میں نے تقریر کی ہے، خیر ابھی تک جو میں نے تقریر کی ہے اس تقریر کو آپ پچھلی غیر حاضری کے کوٹے میں ڈال لیں۔ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ قدرتی طور پر باوجود اس کے کہ میں ذہنی طور پر اور بالکل وقت کی سیٹنگ کے مطابق آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، پہلے گاڑی ہمارے ساتھی لے گئے وہ لیٹ ہو گئے، وہ آگے کشتی میں بیٹھ کر چلے گئے تو کشتی خراب ہو گئی وہ وہاں رہ گئے، پھر ایک اور ساتھی گاڑی لے کر آئے، جیسے ہی میں نے گھر سے گاڑی باہر نکالی تو فوری طور پر اس کا ایک کافی بڑا پرزا سا ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشن کا ڈائنمو وہ ٹوٹ گیا، اس کو ہم نے رومال سے باندھا، رومال سے باندھ کر جب ہم چلے قریباً 25 کلومیٹر ہم جھنگ سے باہر آئے تھے کہ اچانک ایک جمپ لگنے سے ایسی گاڑی خراب ہوئی، اس کی کلچ پلیٹیں سیز ہو گئیں، وہ سٹارٹ تو ہوتی تھی مگر چلتی نہیں تھی، آخر ہم گاڑی کو دوسری گاڑی سے باندھ کر 11:30 بجے واپس چلے گئے، اور میں نے ساتھیوں کو فون کر کے کہا کہ آپ حقیقت لوگوں کو بیان کر دیں، اگر کسی کو یہ ہو کہ آپ نے وقت نہیں لیا، کسی کو یہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میں نے بہانہ بازی کی ہے یا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا ہے، وہ میرا یہ فون نمبر ہے، مجھے فون کر کے مجھ سے پوچھ لے کہ کون سی وجہ ہے کہ میں نہیں آیا، یہ ایک قدرتی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ سکا۔ امید ہے آپ حضرات ہماری معذرت قبول کریں گے، قبول کریں گے، اور میں نے جو پہلے تقریر کی ہے اب آپ اس کو اس کوٹے میں لکھ لیجئے. میرے بھائیوں، اس احتجاج کے بعد اب میں بات کا آغاز کرتا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اسلام میں صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کا مرتبہ، صحابہ کرام کی فضیلت، صحابہ کرام کی عظمت، پیغمبر کے صحابہ کا وزن اسلام میں کیا ہے. عام طور پر جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، بھئی جو ساتھی جانا چاہیں ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے، ہم وہ مولوی نہیں ہیں جو کہتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا اس کو شیطان نے کھڑا کیا بٹھا دو. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی کو پانی کی پیاس لگی ہوگی، کسی کو پیشاب وغیرہ آتا ہوگا، کسی کو نیند آتی ہوگی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. ہم زبردستی طور پر کسی کو تقریر نہیں سناتے. میں آپ کو دو منٹ دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلے جائیں. دو منٹ میں پانی پی لیتا ہوں، آپ بھی پانی پیا. دو منٹ جس نے جانا ہے وہ چلا جائے تاکہ بات نہیں. اب انشاءاللہ ایک گھنٹہ تقریر ہوگی. جس نے ٹیب والے حضرات بے شک ایک گھنٹے کی کیسٹ لگا لیں. جو ایک گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھیں، جو جا سکتے ہیں وہ چلے جائیں. ابھی چلو آپ دو گھنٹے بیٹھ لیں، ہم دو گھنٹے بول لیں گے، لیکن آپ نے تو کبھی کبھی تقریر سننی ہوتی ہے، ہم نے روزانہ کرنی ہوتی ہے. آ جائے گا. معزز حاضرین، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اسلام میں وزن کیا ہے، صحابہ کرام کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو میں ایک خوشخبری آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں کہ میری باتوں میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، کسی جگہ پر میرے دلائل میں کوئی ہلکا پن آپ کو نظر آئے، میں خاص طور پر علماء کرام سے التماس کروں گا کہ وہ مجھے ضرور آگاہ کریں. شاید آج کی تقریر جو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، چند روز گزرنے کے بعد میں یہی تقریر آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں کروں گا. یہی تقریر کیونکہ قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل ایجنڈے پر آ چکا ہے. اسی جمعرات کو انشاءاللہ یا اس پر بحث شروع ہوگی یا اگلے کسی پرائیویٹ ڈے جمعرات یا منگل کو مجھے اس بل کو پیش کر کے اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ایک تقریر کرنا ہوگی. وہ تقریر آپ سنیں گے، کب سنیں گے، آپ اس کے منتظر رہیں گے. میں آج کوشش کروں گا کہ ریہرسل کے طور پر میں آج وہ تقریر پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں، تاکہ اگر اس میں کوئی کمی ہو، اگر اس میں کسی جگہ کوئی کمزوری ہو تو میرے اساتذہ کرام میری رہنمائی کریں گے. میں جب اسمبلی کے فورم پر دوبارہ تقریر دہراؤں گا تو مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ، کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کی یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہوگی کہ خدا نخواستہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرے موقف میں کوئی کمزوری اور کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میرا موقف کما حقہ ثابت نہیں ہو رہا. میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میرا اور آپ کا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ نے مجھے صحابہ دیے یہ ایک لوگ کو اتفاقی طور پر میرے صحابی نہیں بن گئے. ان لوگوں نے کوئی چلتے چلتے میرا دامن نہیں تھام لیا, یہ لوگ کسی مفاد کسی مال و دولت یا حکومت کی حوث میں میرے ساتھ نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, کہ جس طرح رب العالمین نے ساری کائنات سے مجھے منتخب کر کے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے, جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہوں, اللہ کا چنا ہوا پیغمبر ہوں, اللہ کی منتخب کردہ شخصیت ہوں, بالکل بعین لی پروردگار عالم نے میرے صحابہ کو اس بھری کائنات سے چنا ہے, اللہ نے بھری کائنات سے منتخب کیا ہے, آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت پر رب العالمین نے نظر ڈالی ہے, ساری انسانیت کے اربوں کھربوں انسانوں میں سے اللہ نے ان چند نفوس قدسیہ کو علیحدہ کر کے منتخب کر کے ان کی قسمت میں یہ بات رکھ دی, ان کے سر پر یہ تاج سجا دیا, ان کے دامن میں یہ لازوال دولت ڈال دی کہ میں کسی کے سر پر ولایت کا تاج رکھوں گا, میں کسی کے سینے میں قرآن رکھوں گا, میں کسی کو زہد و تقوی اور عبادت کی توفیق دوں گا, میں کسی کو غوث قطب ابدال کے مدارج پہ بٹھاؤں گا, میں کسی کو غازی مجاہد شہید بناؤں گا. لیکن جب ان کی باری آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جس طرح ساری کائنات سے میں نے نبیوں کو چنا ہے, پھر سارے نبیوں میں سے میں نے اپنے رسول کو چنا ہے, ساری کائنات سے میں نے اپنے رسول کے ساتھیوں کو, اپنے رسول کے رفقا کو, اپنے رسول کے یاروں کو, اپنے رسول کی صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کو میں رب نے منتخب کیا ہے. میں نے چاہا تو پیغمبر کا چاچا چھوڑ دیا, میں نے چاہا تو ابو لہب کو جخت کر دیا, میں نے چاہا تو خاندان والوں کو دور کر دیا, میں نے چاہا تو مکہ والوں کو چھوڑ دیا, میں نے چاہا تو گھر والوں کو محروم کر دیا. اور جب دینے پہ آیا, جب نوازنے پہ آیا, جب کسی کا دامن دوست سے بھرنے پہ آیا تو حبشہ سے بلال کو بلایا ہے, فارس سے سلمان کو بلایا ہے اور ابو ایوب انصاری کو بلایا ہے کہ آؤ میں نے گھر والوں کو محروم کر دیا ہے, تمہارے دامن میں پیغمبر کی صحابیت کی دولت ڈال دی ہے.
نہیں آپ یا تو سمجھے یا تو آپ سمجھے ہیں, اور اگر سمجھے ہیں تو تڑپے نہیں. میں نے عرض کی سوائے پانی کے اس کی کوئی اور کچھ خوراک نہ ہو, بس اتنا وقت گزارے پھر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے, وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ولی غوث قطب ابدال تو بن سکتا ہے مگر پیغمبر کا صحابی وہ بڑے سے بڑا مرتبہ بڑے سے بڑا رتبہ پا سکتا ہے, لیکن ابو ہریرہ کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں کہ صحابیت کا مقام عطائی ہے, صحابیت کا مقام اللہ کی طرف سے اعزاز ہے, صحابیت کا مقام یہ مقام جو ہے وہ کوشش سے اور جد و جہد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. ای سعادت بظاہر بازو نے تا نبخشت خدا بخشندہ, یہ سعادت کوشش سے حاصل نہیں ہوتی, یہ اللہ کا اعزاز ہے جسے مل گیا مل گیا. پہلی بات اس پہ آپ جتنا غور کریں گے آگے چلتے جائیں گے کہ صحابہ خدا کا انتخاب ہیں, صحابہ خدا کا انتخاب ہے. لو اسی بات پہ غور کیجئے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے 125,000 صحابہ کرام چن کر حضور کو دیے. کس نے دیے؟ میں نہیں کہتا, حضور فرماتے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا اور ساری کائنات سے چن کر مجھے میرے صحابہ دیے. میرے بھائی, صحابہ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. صحابہ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں, نعمت ہیں. اور آپ دیکھیے, اگر کوئی شخص کسی کو انعام دیتا ہے, انعام کے اندر اسے 500 کا 1,000 کا نوٹ دیتا ہے, اس نے وصول کر لیا, وصول کر کے بازار میں جاتا ہے, دکاندار کے پاس لے جا کر نوٹ پیش کر کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو, دکاندار نوٹ پکڑ کر کہتے ہیں یہ تو جعلی ہے, یہ اصلی نہیں ہے, یہ جعلی ہے, یہ سچا نوٹ نہیں, یہ جھوٹا نوٹ ہے. اس کا مطلب ہے تو جال پنا کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے تو جعلی نوٹ چھاپتے ہیں, اس کا مطلب ہے تو ملک و ملت کا دشمن ہے, اس کا مطلب ہے تو نئی کرنسی جعلی بناتے ہیں. یہ آدمی پہلے پریشان ہوگا, پریشان ہونے کے بعد اپنے ہوش و حواس پہ قابو ڈال کر کہے گا میں نے یہ جال پنا نہیں کیا, اس میں میرا قصور نہیں ہے, میری زیادتی نہیں ہے, اس میں میری طرف سے کوئی جرم نہیں ہے. اگر یہ نوٹ میں اپنے گھر سے لایا ہوتا تو میں قصوروار ہوتا, یہ نوٹ تو مجھے فلانے دیا ہے, جال پنا کیا ہے تو اس نے کیا ہے, زیادتی کی ہے تو اس نے کی ہے, دھوکہ کیا تو اس نے کیا ہے, فریب کیا تو اس نے کیا ہے. آج اگر کوئی شخص پیغمبر کے صحابہ پہ تبرہ کرتے, انہیں برا کہتے اور ان کے بارے میں بکواس کرتے, صحابہ کے عیوب کی فہرست گنواتے ہیں, صحابہ پر تان و تشنیع کرتے ہیں, یہ صحابہ پہ تبرہ نہیں, یہ صحابہ کی توہین نہیں, یہ صحابہ کی بات نہیں, یہ بات طرف رب پہ جائے گی کہ جس رب نے ساری کائنات سے منتخب کر کے یہ دولت پیغمبر کے دامن میں ڈالی تھی. صحابہ پہ, صحابہ میں اگر کوئی خیانت, کوئی غلطی نظر آئے گی, صحابہ کا قصور بعد میں, نبی کا قصور بعد میں, ڈائریکٹ قصور اللہ کا ہے کہ جس نے اپنے نبی کے ساتھی چنتے وقت یہ بھی خیال نہ کیا کہ یہ خیانت کریں گے. صحابہ اللہ کا انتخاب ہے, اور پھر اللہ نے منتخب کر کے صحابہ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا, منتخب کر کے پیغمبر کے دامن سے وابستہ کیا, پیغمبر کے ساتھ جوڑ کر پھر اللہ نے امتحان لیا ہے, اللہ نے صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈالا ہے. یہ نہیں کہ ایک نعمت دے دی, ایک دولت سپرد کر دی اور پھر اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا, پیغمبر کی صحابیت کا شرف عطا کیا, پیغمبر کی صحبت عطا کی, پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کا ساتھ عطا کرنے کے بعد پھر آزمائشوں میں, پھر مشکلات میں, پھر مصیبتوں میں, پھر امتحانوں میں ڈال کر پروردگار نے آزمایا, انہیں پرکھا, ان کے دل کو دیکھا, ان کے باطن کو دیکھا, ان کے ذات کو دیکھا, ان کے قول فعل عمل کردار کو پرکھا, اور اس کا اعلان پروردگار عالم قرآن نے کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہی جماعت ہے کہ جس کو رب نے آزمایا, اللہ نے انہیں امتحان میں ڈال کر ان کے دلوں میں دیکھے کہ ان کے دلوں میں تقوی کتنے, پرہیزگاری کتنی ہے, اللہ کی رضا کے جویا کتنے ہے, اللہ کی اللہ خلوص اور تقوی پرہیزگاری سے کس قدر ان کے دل معمور ہے, کس
قدر یہ رب کی رضا کے جویا ہے، کس قدر یہ اللہ کی راست اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم خود اعلان کرتے کہ جب میں نے پیغمبر کے ساتھیوں کے دلوں کے امتحان لیا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اولئک هم المؤمنون۔
اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان میں سبجیکٹ، امتحان میں مضمون کیا تھا؟ مضمون تھا تقویٰ، مضمون تھا خلوص تقویٰ۔ اور پھر اللہ اعلان کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اور آگے پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ لہم مغفرت و اجر عظیم، کہ میں نے جب تقویٰ کو ان کے دلوں میں تلاش کیا تو میں نے ان کے دل تقویٰ سے بھرے ہوئے پائے، جب میں نے ان کے دل تقویٰ سے بھرے ہوئے پائے اب میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرت، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کے لیے مغفرت ہے، جو کچھ جاہلیت میں کر چکے، جو کچھ زمانہ جہالت میں ایمان
کرنی ہوتی ہے۔ آ جائے گا
معزز حاضری، میں نے عرض کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اسلام میں وزن کیا ہے، صحابہ کرام کی اسلام میں حیثیت کیا ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے تو میں ایک خوشخبری آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں کہ میری باتوں میں کوئی کمزوری، کوئی نقص، کسی جگہ پر میرے دلائل میں کوئی ہلکا پن آپ کو نظر آئے، میں خاص طور پر علماء کرام سے التماس کروں گا کہ وہ مجھے ضرور آگاہ کریں، شاید آج کی تقریر جو آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں چند روز گزرنے کے بعد میں یہی تقریر آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں کروں گا، یہی تقریر، کیونکہ قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل ایجنڈے پر آ چکا ہے۔ اسی جمعرات کو انشاءاللہ یا اس پر بحث شروع ہوگی یا اگلے کسی پرائیویٹ ڈے جمعرات یا منگل کو مجھے اس بل کو پیش کر کے اس کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ایک تقریر کرنا ہوگی۔ وہ تقریر آپ سنیں گے، کب سنیں گے؟ آپ اس کے منتظر رہیں گے۔ میں آج کوشش کروں گا کہ ریہرسل کے طور پر میں آج وہ تقریر پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ اگر اس میں کوئی کمی ہو، اگر اس میں کسی جگہ کوئی کمزوری ہو تو میرے اساتذہ کرام میری رہنمائی کریں گے۔ میں جب اسمبلی کے فورم پر دوبارہ تقریر دہراؤں گا تو مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ، کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کی یہ بات میرے ذہن میں نہیں ہوگی کہ خدا نخواستہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں میرے موقف میں کوئی کمزوری اور کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے میرا موقف کما حقہ ثابت نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، میرا اور آپ کا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ نے مجھے صحابہ دیے، یہ ایک لوگ کوئی اتفاق کی طور پر میرے صحابی نہیں بن گئے، ان لوگوں نے کوئی چلتے چلتے میرا دامن نہیں تھام لیا، یہ لوگ کسی مفاد، کسی مال و دولت یا حکومت کی حوث میں میرے ساتھ نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، کہ جس طرح رب العالمین نے ساری کائنات سے مجھے منتخب کر کے میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہوں، اللہ کا چنا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کی منتخب کردہ شخصیت ہوں، بالکل بعین ہی پروردگار عالم نے میرے صحابہ کو اس بھری کائنات سے چنا ہے، اللہ نے بھری کائنات سے منتخب کیا ہے، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت پر رب العالمین نے نظر ڈالی ہے، ساری انسانیت کے اربوں کھربوں انسانوں میں سے اللہ نے ان چند نفوس قدسیہ کو علیحدہ کر کے منتخب کر کے ان کی قسمت میں یہ بات رکھ دی، ان کے سر پر یہ تاج سجا دیا، ان کے دامن میں یہ لازوال دولت ڈال دی کہ میں کسی کے سر پر ولایت کا تاج رکھوں گا، میں کسی کے سینے میں قرآن رکھوں گا، میں کسی کو زہد و تقوی اور عبادت کی توفیق دوں گا، میں کسی کو غوث قطب ابدال کے مدارج پہ بٹھاؤں گا، میں کسی کو غازی مجاہد شہید بناؤں گا، لیکن جب ان کی باری آئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جس طرح ساری کائنات سے میں نے نبیوں کو چنا ہے، پھر سارے نبیوں میں سے میں نے اپنے رسول کو چنا ہے، ساری کائنات سے میں نے اپنے رسول کے ساتھیوں کو، اپنے رسول کے رفقا کو، اپنے رسول کے یاروں کو، اپنے رسول کی صحبت سے فیض یاب ہونے والوں کو میں رب نے منتخب کیا ہے، میں نے چاہا تو پیغمبر کا چاچا چھوڑ دیا، میں نے چاہا تو ابو لہب کو رجیکٹ کر دیا، میں نے چاہا تو خاندان والوں کو دور کر دیا، میں نے چاہا تو مکہ والوں کو چھوڑ دیا، میں نے چاہا تو گھر والوں کو محروم کر دیا، اور جب دینے پیایا، جب نوازنے پیایا، جب کسی کا دامن دولت سے بھرنے پیایا، تو حبشہ سے بلال کو بلایا ہے، فارس سے سلمان کو بلایا ہے، اور ابو ایوب انصاری کو بلایا ہے کہ آؤ، میں نے گھر والوں کو محروم کر دیا ہے، تمہارے دامن میں پیغمبر کی صحابیت کی دولت ڈال دی ہے۔
نہیں، آپ یا تو سمجھے نہیں، یا تو آپ سمجھے نہیں، اور اگر سمجھے ہیں تو تڑپے نہیں۔ میں نے روس رہے، سوائے پانی کے اس کی کوئی اور کچھ خوراک نہ ہو، بس اتنا وقت گزارے پھر اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، وہ بہت بڑا متقی، پرہیزگار، ولی، غوث قطب ابدال تو بن سکتا ہے، مگر پیغمبر کا صحابی؟ وہ بڑے سے بڑا مرتبہ، بڑے سے بڑا رتبہ پا سکتا ہے، لیکن ابو ہریرہ کی جوتیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ صحابیت کا مقام عطائی ہے، صحابیت کا مقام اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، صحابیت کا مقام، یہ مقام جو ہے وہ کوشش سے اور جد و جہد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، ای سعادت بظاہر بازو نیس تا نبخشت خدا بخشندہ، یہ سعادت کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کا اعزاز ہے جسے مل گیا مل گیا۔ پہلی بات، اس پہ آپ جتنا غور کریں گے آگے چلتے جائیں گے کہ صحابہ خدا کا انتخاب ہے، صحابہ خدا کا انتخاب، صحابہ خدا کا انتخاب ہے۔ لو اسی بات پہ غور کیجئے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے سوا لاکھ صحابہ کرام چن کر حضور کو دیے. کس نے دیے؟ میں نہیں کہتا, حضور فرماتے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا اور ساری کائنات سے چن کر مجھے میرے صحابہ دیے. میرے بھائی, صحابہ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. صحابہ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں, نعمت ہیں. اور آپ دیکھیے, اگر کوئی شخص کسی کو انعام دیتا ہے, انعام کے اندر اسے 500 کا 1000 کا نوٹ دیتا ہے, اس نے وصول کر لیا, وصول کر کے بازار میں جاتا ہے, دکاندار کے پاس لے جا کر نوٹ پیش کر کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز دے دو, دکاندار نوٹ پکڑ کر کہتے ہیں یہ تو جعلی ہے, یہ اصلی نہیں ہے, یہ جعلی ہے, یہ سچا نوٹ نہیں, یہ جھوٹا نوٹ ہے. اس کا مطلب ہے تو جال پنا کرتا ہے, اس کا مطلب ہے تو جعلی نوٹ چھاپتا ہے, اس کا مطلب ہے تو ملک و ملت کا دشمن ہے, اس کا مطلب ہے تو نئی کرنسی جعلی بناتا ہے. یہ آدمی پہلے پریشان ہوگا, پریشان ہونے کے بعد اپنے ہوش و حواس پہ قابو ڈال کر کہے گا میں نے یہ جال پنا ہی کیا, اس میں میرا قصور نہیں ہے, میری زیادتی نہیں ہے, اس میں میری طرف سے کوئی جرم نہیں ہے. اگر یہ نوٹ میں اپنے گھر سے لایا ہوتا تو میں قصوروار ہوتا, یہ نوٹ تو مجھے فلاں نے دیا ہے, جال پنا کیا ہے تو اس نے کیا ہے, زیادتی کی ہے تو اس نے کی ہے, دھوکہ کیا ہے تو اس نے کیا ہے, فریب کیا ہے تو اس نے کیا ہے. آج اگر کوئی شخص پیغمبر کے صحابہ پہ تبرع کرتے, انہیں برا کہتے اور ان کے بارے میں بکواس کرتے, صحابہ اللہ کا انتخاب ہے اور پھر اللہ نے منتخب کر کے صحابہ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا, منتخب کر کے پیغمبر کے دامن سے وابستہ کیا, پیغمبر کے ساتھ جوڑ کر پھر اللہ نے امتحان لیا ہے, اللہ نے صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈالا ہے. یہ نہیں کہ ایک نعمت دے دی, ایک دولت سپرد کر دی اور پھر اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا, پیغمبر کی صحابیت کا شرف ادا کیا, پیغمبر کی صحبت ادا کی, پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کا ساتھ عطا کرنے کے بعد پھر آزمائشوں میں, پھر مشکلات میں, پھر مصیبتوں میں, پھر امتحانوں میں ڈانٹ کر پروردگار نے آزمایا, انہیں پرکھا, ان کے دل کو دیکھا, ان کے باطن کو دیکھا, ان کے ذات کو دیکھا, ان کے قول فعل عمل کردار کو پرکھا اور اس کا اعلان پروردگار عالم قرآن نے کہتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہی جماعت ہے کہ جس کو رب نے آزمائے, اللہ نے انہیں امتحان میں ڈال کر ان کے دلوں میں دیکھے کہ ان کے دلوں میں تقوی کتنے, پرہیزگاری کتنی ہے, اللہ کی رضا کے جویا کتنے ہیں, اللہ کی اللہ خلوص اور تقوی پرہیزگاری سے کس قدر ان کے دل معمور ہے, کس قدر یہ رب کی رضا کے جویا ہے, کس قدر یہ اللہ کی خاص اللہ کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوئے ہیں. پروردگار عالم خود اعلان کرتے کہ جب میں نے پیغمبر کے ساتھیوں کے دلوں کا امتحان لیا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا, اللہ نے امتحان لیا, اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں سبجیکٹ, امتحان میں مضمون کیا تھا؟ مضمون تھا تقوی, مضمون تھا خلوص تقوی. اور پھر اللہ اعلان کرتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اور آگے پھر اللہ نے کیا جواب دیا, لہم مغفرۃ
واجر عظیم کہ میں نے جب تقوی کو ان کے دلوں میں تلاش کیا تو میں نے ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے پائے. جب میں نے ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے پائے اب میں اعلان کرتا ہوں لہم مغفرت, میں نے ان کو معاف کر دیا, ان کے لیے مغفرت ہے. جو کچھ جاہلیت میں کر چکے, جو کچھ زمانہ جہالت میں ان سے سرزد ہو چکا, یا جو کچھ پیغمبر کی صحبت میں آنے کے بعد غیر ارادی طور پر لاشعوری طور پر بغیر ارادہ کے کوئی خطا اجتہادی بھی اگر ان سے سرزد ہو چکی ہے تو میں رب راز کرتا ہوں کہ میں انہیں معاف کر چکا ہوں. میں انہیں رب معاف کرتا ہے, بھنگی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. رب معافی دیتا ہے, رب معافی نہیں بلکہ اعلان کرتا ہے واجر, میرے پاس ان کے لیے اجر عظیم موجود ہے. رب صحابہ کے ظاہری باطنی قصدن تو وہ معاف کرتا ہے, شیعہ کی بات مانتے ہو تو وہ معاف نہیں کرتا. شیعہ نے دشمنی صحابہ سے نہیں کی, شیعہ نے مخالفت صحابہ کی نہیں کی, شیعہ نے دشمنی صحابہ سے نہیں کی, شیعہ نے مخالفت صحابہ سے نہیں کی. یہ مخالفت رب کی مخالفت ہے, یہ دشمنی رب سے دشمنی ہے, یہ انکار اللہ کے اعلان کا انکار ہے. اور جو رب کے اعلان کا انکار کرتا ہے, جو رب کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے, جو رب کے قرآن کا انکاری ہوتے بتلا کے تیرا فتویٰ کیا ہے؟ وہ قرآن کا منکر ہے, وہ قرآن کا منکر. یہ میرا دعویٰ میرا دعویٰ اور میں نے چیلنج کیا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں میرے ساتھ بحث کر لو, قومی اسمبلی میں بحث کر لو, چلو عدالت دور ہے, سپیکر اسمبلی وہ تو فیصلہ سنائے گا ہی نہیں, اس نے تو سن لینا ہے. ایسا کرو, پچھلے دنوں وزیر اعظم نے چیلنج کیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو, آپ نے چیلنج پڑھا تھا؟ چیلنج کیا. دوسرے دن میں نے بیان دیا کہ آؤ میں چیلنج قبول کرتا ہوں, جگہ متعین کر, وقت متعین کر, عنوان متعین کر, میرے ساتھ مناظرہ کر. اسی دن خبر اخبار میں چھائے ہوئی, اسی دن رفسن جانی ہوا, اسی دن ہمیں گرفتار کر لیا. مناظرہ نہیں کریں گے, گرفتار کریں گے, بات نہیں کریں گے, نظر بند کریں گے. اتنی تو جرت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹی وی پر میں اپنا موقع پیش کرتا ہوں, تم اپنا موقع پیش کرو, فیصلہ عوام پہ چھوڑ دو کہ یہ قاتل کسے سمجھتی ہے. عوام جس کے بارے میں کہے, اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے تم 15 منٹ کے لیے مجھے ریڈیو ٹی وی پر وقت دے دو, 15 منٹ میں دریائے جہلم منگلا ڈیم کے پانی لوگوں کے غرق ہونے, مال و اسباب کے تباہ ہونے پر 15 منٹ ٹی وی میں تقریر کر دیتا ہوں. اگر پاکستان کے لوگ دروازے توڑ کر گلیوں میں, بازاروں میں, چوکوں میں, چراغ میں نواز شریف تجھے پھانسی دینے کا مطالبہ نہ کرے, میں لکھ کر دیتا ہوں مجھے گولی مار دو. سانو پھانسی کی دینی ہے, آپ تیاریاں کر, تیاری کر, پھانسی کا پھندا تیرے گلے میں فٹ ہونا ہے. تو ہزار انسانوں کا قاتل ہے, مجھے بتلاؤ جیلم پینداگر خان, ملک وال بھیرا, سائیوان, سرگوتا جھنگ, شیر شاہ شور کوٹ, مظفر گڑھ سکھر سنگھ, یہاں تک جو ہزاروں لوگ تو نے سیلاب کے اندر بہائے ہیں,
انہیں کس جرم کی سزا دی ہے، کیا غلطی کی انہوں نے، کیا تیرے مقابلے میں بغاوت کی، رات کو سوئے ہوئے تیرا ڈی سی تیرا ایس پی اپنے بچے لے کر شہر چھوڑ گیا، اور انہیں اپنے بچے پیارے تھے، ظالموں تمہیں شہر کے بچوں پہ ترس کیوں نہ آیا، تم نے دریا بند کیا، تین رات قبل دریائے جہلم کے گیٹ بند کیے، پانی بچتا رہا، ڈیم بھرتا رہا، خطرناک نشان سے پانی اوپر چلا گیا۔ وزیر نے کہا کہ قدرتی آفت ہے، اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے، میں نے کہا کہ میں قدرتی آفت نہیں مانتا، کہنے لگا کشمیر میں بارش ہوئی تھی، میں عرض کرتا ہوں کشمیر کے پہاڑوں پر جو قطرہ گرتا ہے وہ چار دن میں منگلا ڈیم پہنچتا ہے، کتنے دن میں، چار دن چار راتوں کا سفر کر کے وہ منگلا ڈیم تک پہنچتا ہے، ڈیم بھر رہا ہے، گیٹ بند ہے، پانی آ رہا ہے، تمہیں چار دن تک پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، جو حکمران اتنا غافل اتنا بے حس اپنی عوام کے حالات سے اتنا بے خبر، جس کے محکمے اس قدر ناکام کہ کوئی طرح نہیں کوئی پوٹ نہیں، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں ہمیں ایسا غافل ایسا بیوقوف حکمران نہیں چاہیے، چاہیے چاہیے، سانو ایدان دا پاگل نہیں چاہیے، ایدان دا پاگل آج کل، اس کی وجہ سے میرے لفظوں میں بڑی سختی آ گئی ہے، میں بڑا آج کنٹرول کر کے بول رہا ہوں، مجھے ایک بہت بڑے افسر نے کہا یار تسی بڑی سختی کرتے ہو تو وزیر اعظم ساڈے نال ناراض ہوندے، میں کیا میں کی کیا بھائی تسی ایک جگہ تو الو کا پٹھا کہہ دیتا، میں کہ یار ٹھیک ہے میں اندر نہیں، اگرچہ وہ الو کا پٹھا ہی ہو لیکن میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا نہیں اگرچہ وہ ہو وہی، کہنے لگے آپ کے علم اور شان کے خلاف ہے، میں نے کہا یہ تو بات ہے لیکن اس کی شان کے عین مطابق ہے، میری شان کے خلاف ہوگا اس کی شان کے، معمولی بات نہیں ہے، اس سب آدمی کو جذبہ آ جاتا ہے، ہزاروں انسان ہزاروں انسان، آپ جا کر دیکھیں لوگوں کے گھروں میں ابھی تک لاشیں پڑے ہوئے ہیں، رات کے 12 بجے ڈیم کے 9 دروازے ہیں، ظالموں ایک کھود دو، دو کھود دو، تین کھود دو، چار کھود دو، دریا بھر جائے گا، ذرا سا کناروں سے پانی باہر آ جائے گا، پانی کا زور ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں ٹوٹ جائے گا، وہ گیٹ جو ڈیم بننے سے لے کر آج تک نہیں کھلے تھے، رات کے 12 بجے مخلوق خدا سوئی پڑی ہے، 9 کے 9 گیٹ کھول دیے، 40 فٹ کی بلندی سے جب 10 لاکھ کیوسک پانی کے حساب سے زمین پر گرتا ہے، سوئے سوئے بچے غرق ہو گئے، سوئے سوئے لوگ اپنے گھروں کی چار دیواری میں گھیر کر سہائے چیخنے کے سہائے پکارنے کے، اور آتے رہتے وہ لوگ پانی میں ڈوب گئے، تم اس ڈوب کے قاتل ہو، آج نہیں تو کل تمہیں پھانسی دی جائے گی، یہ پھانسی کا فندا چکے اپنے گل چ پینا، تو پھر بڑا مشہور مقول ہے کہ کسی دے راج ٹوہ پٹو تے بندہ، کسی کے راستے میں گڑے کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے، آپ نے یہ جو شہر کا رخ کیا ہے سڑک پر خود بخود آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ پکے روڈ پر سانپ کی طرح آ کر سلامت رہیں گے، جب سانپ روڈ پر آتا ہے تو موت اس کا مقدر ہو چکی ہوتی ہے، جب گیدڑ شہر کا رخ کرتا ہے تو پھر واپس جنگل کے قانون میں کبھی نہیں جاتا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پوری فضا کو بدلنے کے لیے، کہنے لگے جی پھانسی دے دیں گے، اس کے بعد اجلاس تھا پیر کے روز 28 تاریخ کو، پیر کے روز. چنانچہ ہم اسمبلی میں گئے, یہ تو نہیں تھا اسمبلی میں, میں نے ایک پوائنٹ آف آرڈر کا سہارا لیا, اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے, کیسٹ گواہ ہے. میں نے بات کرتے کرتے, اصل بات تو میں نے یہی کرنا تھا, میں نے کہا جناب ہمارے وزیر اعظم کو اور حکمرانوں کو فتوے دینے کا حیضہ ہو چکا ہے, فتوے دینے کا حیضہ ہو چکا ہے, اور میں اسمبلی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم تجھے ایک تاجر تو مان سکتے ہیں لیکن مفتی نہیں مانتے. مفتی جو کافر ہے اسے کافر کہنا ہمارے ذمہ لازم ہے. میں آج اسمبلی میں کہتا ہوں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ لاشت کافر ہے. جب میں نے کہا کہ ہم تمہیں مفتی نہیں مانتے, تم مفتی نہیں ہو, اخباری نمائندوں نے چونکہ بائیکاٹ کیا تھا ورنہ آپ پڑھ لیتے, شہباز شریف کہنے لگا ہیں 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 تین مرتبہ. میں نے کہا نہیں ہو نہیں ہو نہیں ہو. بعد میں اجلاس ختم ہوا تو وہاں میں نے کہا مفتی صاحب کے بھائی صاحب کیا حال چال ہے؟ کہنے لگا میں سند لا دوں گا. میں نے کہا نقلی کام تو تمہارا پہلے سے شروع ہے, تم سند بھی لے آؤ میں تب بھی تمہارا فتویٰ نہیں مانتا اور تمہیں مفتی بھی نہیں مانتا. میرے بھائیو میں نے عرض کیا, بات دوسری طرف نکل گئی. صحابہ کرام کا عنوان ہے کہ قرآن مجید ان کے ایمان کی, ان کے اخلاص کی, ان کے تقوی پرہیزگاری کی, ان کے جنتی ہونے اور رب کی رضا کے حاصل کر لینے کی قرآن گواہی دیتا ہے. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ انکار کس کا کرتا ہے؟ قرآن کا کرتا ہے, اور قرآن کا منکر مسلمان نہیں ہو سکتا. اسمبلی کے کئی ممبران مجھے کہنے لگے جی فتوے کی کتابیں لاؤ, کوئی فتویٰ دکھاؤ کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کو موت کی سزا ہو, صحابہ کی توہین کرنے والے کو عمر قید سزا دی جائے, کوئی فتویٰ لاؤ. میں نے کہا فتویٰ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے, کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہاں قانون میں لفظ ہے صحابہ کرام کا, ایک ایک صحابی کا لفظ نہیں, اور صحابہ کرام کی مجموعی طور پر قرآن پاک میں 750 مقامات پر تعریف کی گئی ہے. جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے, اور قرآن کا منکر اگر پہلے کلمہ پڑھتا ہے اب نہ صرف یہ کہ غیر مسلم ہوگا بلکہ مرتد ہوگا, بلکہ مرتد ہوگا. اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ واجب القتل. اور اگر آپ فتوے لینا چاہتے ہیں تو قرآن کے بعد ابھی قرآن ہی پر چلیے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو منطقی طور پر آپ نے جزیے کلیے ملا کر, آپ نے دو دو مقدمے جوڑ کر تیسرا نتیجہ نکالا ہے, آپ نے ایک بات ادھر سے لی ایک بات ادھر سے لی اور اسے منسوب قرآن کی طرف کر کے اللہ کی طرف کر کے انکار کرنے والے کی رب سے مخالفت ثابت کر کے آپ نے اس طرح نتیجہ نکالا کہ وہ کافر ہیں. کوئی ٹھوس کوئی واضح اپنا موقع پیش کیجئے کہ قرآن مجید نے انہیں کافر کہا ہو. قرآن مجید نے انہیں, آئیے سب سے پہلے غور کیجئے, دور مت جائیے, صبح کو ترجمے والا قرآن لیجئے, اس کا پہلا ہی صفحہ پہلا ہی ورق الٹیے, سورہ فاتحہ, پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے, ایک صفحہ آپ اور اٹھیں گے تو آپ کو دوسرے رکوع میں منافقوں کا ذکر نظر آئے گا, منافقوں پہ تھوکے گا, اس کا منہ خراب ہو جائے گا. چھوڑیے صحابہ کرام بڑے بلند و بالا ہیں, آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, دفاع کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ جانے یا یہ جانے, یہ جانے اور ان کا معاملہ جانے, آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہے. ایسے کچھ لوگ آپ سے بھی ملے ہیں یا نہیں ہے؟ ہے نا بھائی, اپنا اپنا کام کرو, اپنی زبان خراب کی, اپنا منہ گندا کیا، اپنی آخرت تباہ کی، آپ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں یہیں پر کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کا زمانہ ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم کہ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ. منافقوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، جہنمی نہیں کہا، ایک ہلکے سے انداز میں، خفیف انداز میں صرف صحابہ کی طرف بے وقوفی کی نسبت کی، صحابہ کو بے وقوف کہا. آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ منافقوں نے پیغمبر کے صحابہ پہ ہلکا سا تبرہ کیا، ہلکا سا تبرہ کیا نا، تبرہ کیا. آؤ اب دیکھتے ہیں کہ جب منافقوں نے صحابہ پہ تبرہ کیا تو پیغمبر خاموش رہا، اللہ خاموش رہا. اگر رب اور رب کا رسول خاموش ہے تو آج ہم بھی خاموش ہیں، آج ہم بھی خاموش ہیں. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے آگے سے صفائی دی، اللہ نے آگے سے ان کی بات کا رد کیا. اگر اللہ نے صفائی دی تو ہم بھی صحابہ کی صفائیاں بیان کرتے ہیں، ہم بھی صحابہ کی، ہم بھی دلائل دیتے ہیں. نہیں جی وہ تو ایسے نہیں ہو سکتے، تاریخ کے واقعات لائیں گے، سیرت کے واقعات لائیں گے، پھر جو ہے وہ علمی مشغافیاں کریں گے، صحابہ کی صفائی دیں گے. لیکن نہیں، نہ رب خاموش رہا نہ رب نے صفائی دی. صفائی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ یہ کہتے کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، اللہ یہ فرماتے یہ عقل مند ہے، اللہ یہ فرماتے کہ یہ سمجھدار ہیں، اللہ یہ فرماتے کہ تم نے غلط کہا ہے، اللہ یہ فرماتے کہ تم نے الزام لگایا ہے. یہ تھی صفائی. اور اگر خاموشی اختیار کی جاتی پھر وہی بات ہوتی جس کا مطالبہ نصیحت کرنے والے کرتے کہ یہ اپنا منہ خراب کیا. جواب پڑھیے، قرآن پاک میں فوری طور پر جبریل آئے اور جواب سنایا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار اس میں کوئی شک نہیں، یہ پکی بات ہے. تین تاکیدیں لا کر فرمایا، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں. ان تین تاکیدوں کا معنی ایک میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بدترین بیوقوف ہیں. خود اس معنی میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، خود بدترین. سمجھ میں آ گئی بات؟ آؤ اب دیکھو ضابطہ کیا ہے. پروردگار عالم نے تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے قیامت تک کے انسانوں کو یہ ضابطہ سمجھانے کے لیے کہ جب صحابہ پہ تبرہ ہو خاموش نہیں رہنا، صحابہ پہ تبرہ ہو صفائی بیان کرنے پہ وقت ضائع نہیں کرنا. جو صحابہ کو بے وقوف کہے میں اس کے جواب میں کہے کہ تو خود بدترین بے وقوف ہے. جو صحابہ کو غاصب کہے جواب دے کہ تو بدترین غاصب ہے. جو صحابہ کو منافق کہے جواب دے کہ تو بدترین منافق ہے. جو پیغمبر کے صحابہ کو کافر کہے جواب دے کہ تو بدترین کافر ہے.
یہ اصول ہے یا نہیں ہے؟ یار بڑے دکھ دی گل ہے، تجھے سونے لگ گئے ہو ایک تو منڈے نے چونڈی بڑے درد. میرے بھائیو یہ ضابطہ میں نے آپ کو جو بیان کیا ہے، یہ ضابطہ جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ میں نے کسی فقہ کی کتاب سے رکھا ہے؟ کسی فقہ کی کتاب سے، کسی سیرت کی کتاب سے، کسی تاریخ کے حوالے سے؟ قرآن پاک کا حوالہ دیا، آپ صبح کو جا کر پڑھ لیجئے. جو صحابہ کے بارے میں جس طرح کا الزام لگائے گا، قرآن کہتا ہے حقیقت میں وہ خود اسی الزام میں خود ملوث ہوگا. جس کو صحابہ میں شک ہو، حقیقت میں تمہیں اس میں شک ہونا چاہیے. جو صحابہ کو غلط کہے، حقیقت میں وہ خود غلط ہے. جسے صحابہ میں منافقت نظر آئے وہ خود منافق ہے. جس کو صحابہ میں کفر نظر آئے، قرآن کہتے حقیقت میں وہ خود سب سے بڑا قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جی کافر کا لفظ تو کوئی نہیں آیا، بیوقوف کا لفظ آیا، یہ بھی منطقی طور پر آپ نے بات نکالی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. آئیے آگے چلیے، ہم فقہ کی کتاب بعد میں کھولیں گے، تاریخ کے حوالے بعد میں لائیں گے، پہلے قرآن ہی کو دیکھ لیجئے. سورہ الفتح جس کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، آخری آیات، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب تذکرہ آپ کے ساتھیوں کا شروع ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، کافروں پر، کافروں کے بارے میں سخت ہونا یہ صحابہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ اور صحابہ کی اس صفت کی خدا نے تعریف قرآن میں کی یا نہیں کی؟ بلکہ خدا نے کہا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقوں اور کافروں سے جہاد کر، اور جہاد کرتے وقت نرمی، نرمی نہیں ہونی چاہیے، ایسے نرمی کے سبق پڑھا رہے ہیں. نرمی تو اس سے کریں جو خود نرمی کرے، وہ پتلے جلائے اور تو نرمی کرے، بتلا یہ قرآن کے اصولوں کے مطابق ہے؟ وہ پتلے جلائے، وہ توہین کرے، وہ تبرہ کرے، تو خماش تماشائی بن کر دو چار آنسو بہا کر، دو چار جلسے سن کر، دو چار روز ہڑتال کر کے اگر پیار چاہتا ہے، تجھے جان لینا چاہیے، تیرا عمل، تیرا کردار قرآن کی نس کے عین خلاف ہے. یہ مت سوچنا کل کو سلو ہو جائے گی، ایسے افسر بھی آئیں گے سلو کر لو. کس سے سلو کر لیں گے؟ کافر سے سلو، صحابہ کے دشمن سے سلو، صحابہ کرام کی توہین کرنے والے سے سلو. میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر کسی صحابہ کے دشمن سے، کسی کافر سے اتنی بڑی توہین کرنے کے بعد اگر اعظم تارک بھی سلو کرے گا، لا شک کافر ہوگا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا. توہین ہوتی باپ کی، توہین ہوتی بھائی کی، توہین ہوتی ماں بیٹے کی، پھر سلو کر لیتا، پھر بھی لوگ بے غیرت کہتے، پھر بھی لوگ بے غیرت کہتے. توہین ہو صحابہ کی اور سلو کر لے، میں ایسے آدمی کو بے غیرت نہیں بلکہ بے دین بھی کہوں گا، کوئی سلو نہیں. اور حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، شاید تم اس انتظار میں ہو حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے، جذبات سرد ہو جائیں گے. یہ سوچ ہماری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، دین کے مسئلے پر جذبہ ہر وقت تر و تازہ ہے. دین کے مسئلے پر حالات کے گزرنے سے، زمانے کے گزرنے سے، ظلم کے، جبر کے، تشدد اور بربریت کے گزر جانے کے بعد بھی جب بات دین کی ہوگی تو جذبات کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتے. میرے افکار پہ تم پہرے نہ بٹھاؤ، جذبہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتا، جذبے کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتے. تو میں عرض کر رہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تذکرہ صحابہ کرام کا، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں، ان کو تم رکوع و سجود میں دیکھتے ہو. یہ ان کی مثال تورات میں موجود ہے اور ایک صحابہ کی مثال انجیل میں موجود ہے. کیا ٹائم ہو گیا؟ ایک صحابہ کی مثال تورات میں اور ایک صحابہ کی مثال انجیل میں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات. لوگ کہتے ہیں جی صحابہ کے دشمن کو کافر، صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے ہو. میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں، قرآن کہتے ہیں اور جس نے مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں اور زبور میں صحابہ کی مثالیں، صحابہ کا ذکر اور صحابہ کی نشانیاں موجود ہیں، موجود ہیں. اب تھوڑا سا غور کرنا، ابھی صحابہ پیدا نہیں ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی صحابہ دنیا میں نہیں آئے ان کی تعریف ہو رہی ہے، ابھی صحابہ آئے نہیں ایمان لائے نہیں قربانی دی نہیں انگاروں پہ چلے نہیں آگ میں کودے نہیں مکہ چھوڑا نہیں بچے قربان نہیں کیے تعریف ہو رہی ہے، سب کا کتابوں میں تعریف ہو رہی ہے۔ ایک سوال، ابھی صحابہ نہیں آئے، تورات انجیل زبور میں صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی کہتا کہ میں تورات کے باقی سارے حصوں کو مانتا ہوں لیکن آخری نبی کے صحابہ کی جو صفات اس تورات میں موجود ہیں میں انہیں نہیں مانتا، وہ کون ہوتا؟ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی صحابہ آئے نہیں، ابھی ایمان لائے نہیں، ابھی جرأت بہادری قربانی کا مظاہرہ نہیں ہوا، صحابہ آئے نہیں، تذکرہ پہلی کتاب میں ہے، پہلی امت کے لوگ صحابہ کا تذکرہ پڑھ کر اگر اس کا انکار کرتے تو کافر ہوتے۔ اور مسلمانوں اب تو آ چکے ہیں، قربانی دے چکے ہیں، انگاروں پہ چڑھ چکے ہیں، پتلیاں چڑھوا چکے ہیں اور تخت آدھار پہ لڑ چکے ہیں، قرآن ان کی عظمت کے جن گا چکا ہے، کوئی انکار آج کرتا ہے تو نعرہ لگا کہ وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ وہ جب نہیں آئے تھے اس وقت انکار ہوتا تو تب کافر تھے، اب تو آ چکے ہیں، اب تو آزمائے جا چکے ہیں، اب تو پرکھے جا چکے ہیں۔ فرمایا انجیل میں صحابہ کی مثال کیا ہے، بس یہی مثال بیان کر کے ختم کروں گا۔ انجیل میں مثال فرمایا ایک کھیتی کی جس کو کسان ہل چلانے کے بعد دانا زمین کے حوالے کر کے آتے، آپ میں سے اکثر نے دیکھا ہوگا جس روز پہلے دن وہ دانا ایک نرم و نازک کومپل کی صورت میں زمین سے باہر آتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کتنی اس میں لطافت ہوتی ہے، کتنا کمزور اور نحیف ہوتا ہے، ایک جانور بھی اگر چونچ لگائے تو وہ فوری طور پر ختم، وہ نباتات، وہ انگوری اور وہ خوشت، وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا، کوئی جانور پاؤں رکھ دے دب جائے گا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، تناور درخت، مضبوط درخت بنتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر کی محنت، میرے پیغمبر کے صحابہ کی یہی مثال ہے۔ ایک زمانہ تھا پیغمبر کی جماعت کمزور تھی، پیغمبر کے ساتھی چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، پیغمبر محنت کر رہے تھے، بڑھتے بڑھتے صحابہ مضبوط ہو گئے، جماعت قوی ہو گئی، پھر یہ فاتح بن کر مکہ میں آ گئے، صحابہ کی جماعت مضبوط درخت بن گئی، مضبوط۔ اور جب کھیتی تیار ہو جائے، جب باغ تیار ہو جائے، پھل لگ جائے تو یوجب الزرع، کسان اپنی کھیتی کو دیکھ کر، فصل کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر، لہلہاتے ہوئے سبزے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا اسی طرح میرے پیغمبر ہیں، اپنے صحابہ کی قوت کو دیکھ کر، شوکت کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر، ہمت کو دیکھ کر، قربانیوں کو دیکھ کر، ان کے اتوار کو دیکھ کر، عبادت کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر، جہاد کے انداز کو دیکھ کر، یوجب الزرع، پیغمبر خوش ہو رہے ہیں۔ پیغمبر صحابہ کو دیکھ کر، پیغمبر صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے یا ناراض ہوتے تھے؟ قرآن کہتا ہے خوش ہوتے تھے۔ یا اللہ پیغمبر تو خوش ہو رہے ہیں لیکن ایک سینہ ایسا ہے اس میں جلن ہو رہی ہے، ایک دل ایسا ہے وہ کڑ رہا ہے، ایک سینہ ایسا ہے اس میں آگ جل رہی ہے بغض کی، عداوت کی، نفرت کی، غیظ و غضب کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا میں تمہیں بتلا دیتا ہوں کہ یہ سینہ کس کا ہے، یہ سینہ جس دل میں، جس سینے میں غیظ و غضب آئے، جس دل میں غصہ آئے، صحابہ کو دیکھ کر غصہ آئے، صحابہ کو دیکھ کر
غیظ آئے، صحابہ کو دیکھ کر کینہ آئے، لیغیظ بہم الکفار، وسینہ مومن کا نہیں ہو سکتا، وسینہ کافر کا ہے۔ صحابہ کا بغض رکھنے والا سینہ کس کا ہے؟ کس نے کہا کافر؟ کس نے کہا؟ ہن بھی کوئی شک ہے؟ ہے کوئی شک؟ پہلے بھی نہیں تھا، اگر نہیں ہے ایک منٹ آپ کو دیتا ہوں، ذرا نعرہ لگائیں۔ ٹھہریے، میں اگر آپ کو شک نہیں ہے تو دیکھو، وزیر اعظم نے کہا ہے جو کافر کہے گا اسے پھانسی دی جائے گی، جس نے پھانسی لینی ہو، جس نے صحابہ کے دشمن کو کافر کہہ کے تختہ دار پہ چڑھنا ہو، وہ نعرہ لگا دے۔ ٹھہریے ٹھہریے، اس کا مطلب یہ ہوا، ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، نہیں ٹھہریے ٹھہریے، نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو کھڑے ہیں، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اور ٹھہرو بھائی، یہ جو کھڑے ہیں یہ تو پھانسی سے نہیں ڈرتے، یہ جو بیٹھے ہیں یہ سب ڈر رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں وہ ویسے ہی بھاگ رہے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، ایک منٹ ایک منٹ پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو لو میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت کے لیے شہادت نصیب فرمائے، اللہ تعالی صحابہ کی عزت عظمت کے لیے ہمیں زندہ رہنا اور صحابہ کے لیے ہمیں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ حضرات سے یہ بھی التماس کرتا ہوں، آؤ آج عہد کریں، صحابہ کرام کے دشمنوں کے خلاف، صحابہ کرام کے منکروں کے خلاف، دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف، جب تک ہماری جان میں جان رہے، اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عزت، صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہماری محنت کو، کوشش کو، کاوش کو قبول فرما، اور الہ العالمین جن لوگوں نے صحابہ کرام کی توہین کی، خاص طور پر حضرت فاروق اعظم کی توہین کی، یا اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان سے براہ راست بغیر کسی واسطہ کے انتقام لے سکیں اور انہیں کیفر و کردار تک پہنچا سکیں۔ یا اللہ ہماری انتظامیہ اور ہماری پولیس کو سمجھ عطا فرما، اس کو توفیق عطا فرما، اور اگر ان کے دلوں پر موریں لگی ہوئی ہیں اور صحابہ کی محبت سے یہ دل خالی ہیں، ایسے ظالموں سے یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کام کرنے کی توفیق ہی فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد۔ شام نہیں ہوں گے، چمن میں آئے گی فصلیں، بہاراں نہیں ہوں گے، تیرا لے زندگی ہوگا فروزاں۔